السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد کنٹرول لائن کی صورتحال پر اراکین پارلیمنٹ کو آئندہ ہفتے بریفنگ دے رہے ہیں. یہ بریفنگ راولپنڈی میں فوج کے ہیڈ کوارٹرز یعنی جی ایچ کیو میں ہوگی. سینٹ اور قومی اسمبلی سے جاری الگ الگ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں منتخب ایوانوں کی دفاعی کمیٹی کے اراکین کو 4 اپریل کو بریفنگ دی جائے گی. یہ بریفنگ ایک ایسے وقت پر دی جا رہی ہے جب وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھارت کی جانب سے ممکنہ جارحیت کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت انتخابات سے قبل کوئی بھی انتہائی اقدام اٹھا سکتی ہے, اس لیے پاکستانی افواج ہائی الرٹ میں ہیں. آئندہ ہفتے ہونے والی بریفنگ میں پارلیمنٹ کے ایوان بالا اور ایوان زیریں کی کمیٹی برائے دفاع کے اراکین شرکت کریں گے, جس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کے اراکین موجود ہیں. وزیر دفاع پرویز خٹک بھی اس پارلیمانی وفد کا حصہ ہوں گے. بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر سہیل محمود کو سیکرٹری خارجہ تعینات کر دیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ نئی دلی میں تعینات پاکستان کے ہائی کمشنر سہیل محمود کو سیکرٹری خارجہ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سہیل محمود سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا کی 16 اپریل کو ملازمت مکمل ہونے کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے. ملتان میں وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات چیت میں بتایا کہ وزیر اعظم نے سہیل محمود کی تقرری کی منظوری دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ پلوامہ حملے کے بعد سہیل محمود نے عمدہ سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے اور امید ہے کہ وہ آئندہ بھی توقعات پر پورا اتریں گے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ قوتیں پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں اور ان حالات میں سیاسی جماعتوں قومی مفادات میں تنگ دلی اور تنگ نظری نہ دکھائیں اور قومی سلامتی پر مل کر مشاورت کریں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم خان کے سندھ کے دورے کے دوران اتحادی جماعتوں کے اراکین نے ان سے ملاقات کر کے پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ گروپ کا غلط استعمال کر رہی ہے اور اس پروگرام کا نام بدلا جائے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے غربت ختم کرنے کے احساس پروگرام کے تحت کئی چیزیں بہتر ہوں گی اور ذاتی طور پر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نام سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کام کس نے کتنا کیا اور اصل بات تو ان اداروں کی ہے کہ کارکردگی کی ہے, انہیں بہتر اور شفاف ہونا چاہیے. پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین اور دیگر رہنماؤں نے حکومت بالخصوص سیکیورٹی اداروں کے عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے بقول پختونوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر نظر ثانی کرے. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ارمان لونی کے قتل میں ملوث ملزم کو فوری طور پر گرفتار کرے اور ان کو واقعی قرار سزا دی جائے. تحریک کے رہنماؤں نے تمام جبری طور پر گمشدہ افراد کی فوری بازیابی اور پختونوں کی مزید گرفتاریاں بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا. پختون تحفظ تحریک کے رہنما 2 فروری کو بلوچستان کے لورا لائی میں قتل کیے جانے والے پروفیسر ارمان لونی کے چہلم کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے. افغانستان کے پہلے نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم پر گزشتہ روز قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے, جس کے بعد آج اتوار کے روز طالبان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سابق جنگی سالار ابھی بھی ان کے مرکزی اہداف میں سے ہیں. افغانستان میں عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ دوستم کے قافلے کو شمالی صوبے بلخ میں طالبان نے ہفتے کی شام نشانہ بنایا تھا. اس حملے میں ان کا ایک محافظ ہلاک ہو گیا جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے. اس طاقتور نسلی ازبک لیڈر کے قریبی معاون اور علاقائی سلامتی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جب باغیوں نے حملہ کیا تو وہ اپنے آبائی صوبے جازجان سے واپس آ رہے تھے. طالبان نے فوری طور پر اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں دوستم کے 4 وفادار ہلاک ہوئے, جن میں ایک کلیدی کمانڈر بھی ہے. افغانستان کی فوج کے بیان میں بتایا گیا کہ اس حملے میں 5 طالبان حملہور ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہیں. آسکر ایوارڈ یافتہ ہالی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کی مندوب برائے پناہ گزین اینجلینا جولی نے امن مذاکرات میں افغان خواتین کی شمولیت پر زور دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق پامال کر کے افغانستان سمیت دنیا کے کسی بھی حصے میں امن اور استحکام نہیں آ سکتا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزراء اور سفارتکاروں سے خطاب میں اینجلینا جولی نے یہ بھی کہا کہ امن مذاکرات میں خواتین کو شامل کرنے سے متعلق عالمی برادری کی خاموشی ایک طرح کا الارم ہے, اس لیے اس حوالے سے فوری عملی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جولی نے کہا کہ افغانستان کی ہزاروں خواتین امن مذاکرات میں اپنے بچوں اور بچوں کے حقوق کی ضمانت چاہتی ہیں اور یہی ان کا مطالبہ بھی ہے۔ امریکہ اور طالبان حکام کے درمیان افغان امن مذاکرات کا آغاز گزشتہ سال ہوا تھا، تاہم بعض خواتین کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی نگرانی میں کام کرنے والی اتحادی فوجوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد سن 2001 والا طالبان دور واپس آ سکتا ہے اور ایک مرتبہ پھر ان کی آواز دبائی جا سکتی ہے، جبکہ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل برائے افغان تعمیر نو نے طالبان کے جاری کردہ ایک بیان کے حوالے سے کہا کہ طالبان خواتین سے متعلق آئینی لبرل پالیسی پر غور کریں اور اس پالیسی کے تحت ہی وہ خواتین اور بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ یہ تھیں کچھ پاکستان اور جنوبی ایشیا سے خبریں، اب کچھ عالمی خبریں۔ ترک صدر تو آئیے ترکی سے بات عالمی خبروں کا آغاز کرتے ہیں کہ ترکی میں آج اتوار کے روز عوام ملک کے مرکزی شہروں کا انتظام سنبھالنے والے نمائندوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ان انتخابات کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے اور ملک میں افراط زر اور کساد بازاری میں ہونے والے اضافے جیسے مسائل صدر طیب اردوان کی برسر اقتدار پارٹی کے لیے چیلنج سمجھے جاتے ہیں۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ پیش ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اپنے آبائی شہر استنبول میں اپنی برسر اقتدار پارٹی کے وفادار حمایتیوں کے لیے ریلی کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ خود انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے، لیکن ترک لیڈر انتخابی مہم کی قیادت خود کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کو افراط زر میں اضافے اور کساد بازاری کا سامنا ہے، اور یوں استنبول میں بھی اردوان کے ایک وقت میں ناقابل تسخیر اقتدار کو چیلنج درپیش ہے۔ ان کی پارٹی کا اقتدار گزشتہ 20 سال سے قائم ہے۔ استنبول کے گنگورن ضلع میں لوگ حکومت کی طرف سے رعایتی نرخوں پر فراہم خوراک کے حصول کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں، جو کہ شہر کو درپیش مسائل کی واضح عکاسی ہے۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ تعمیراتی مقامات خاموش ہیں، وہاں کام ہو ہی نہیں رہا۔ مرکزی حزب اختلاف سی ایچ پی پارٹی کو عشروں کے بعد ترکی کے سب سے اہم شہر استنبول میں اقتدار حاصل کرنے کا موقع دکھائی دے رہا ہے۔
All the poverty that a person can experience exists here. There are no green areas. There is no social life. It is a district that
استنبول کے لیے سی ایچ پی پارٹی کے میئر کے لیے امیدوار اکرم امام گلو کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص جس حد تک غربت کا تجربہ کر سکتا ہے وہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی سرسبز علاقہ باقی نہیں رہا، کوئی سماجی زندگی نہیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو زندگی کی تمام سہولتوں سے محروم ہے۔ ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ گنگورن ضلع ماضی میں صدر اردوان کی اے کے پارٹی کا گڑھ رہا، لیکن اب یہاں کے مکین غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔
We are retired people. By the 15th of the month, our pension is finished. After that, we're hungry. We go and check the food displays.
گنگورن علاقے میں مقیم سینیے کا کہنا ہے کہ ہم ریٹائرڈ لوگ ہیں۔ مہینے کی 15 تاریخ کو ہماری پینشن ختم ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہمیں بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم رعایتی داموں ملنے والے کھانے تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنے لیے بندوبست کر سکیں۔ لیکن ابھی بھی اس علاقے میں صدر اردوان کی بھرپور حمایت نظر آتی ہے، اور بیشتر لوگ باور کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی ابھی بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔
We are very hopeful about the elections. We just came here to see who this Imamoglu is, because our path
صدر اردوان کے ایک حمایتی شخص کا کہنا ہے کہ ہم انتخابات کے بارے میں پر امید ہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں تاکہ دیکھیں کہ میئر کے لیے دوسری پارٹی کے امیدوار امام گلو کون ہیں۔ ہمارا راستہ اور ہمارا انتخاب واضح ہے، اور ہم ایک ہی پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ رایامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ استنبول میں میئر کے انتخاب کے نتائج کے بارے میں ابھی کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اتوار کے روز ہونے والے انتخاب کا نتیجہ کرد نواز ایچ ٹی پی پارٹی کے حمایتیوں کے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ صدر اردوان ایچ ٹی پی پارٹی کو دہشت گرد پارٹی قرار دیتے ہیں، اور اس پارٹی کے ہزاروں ارکان اس وقت گرفتار ہیں۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ پارٹی ملک کے مرکزی شہروں میں انتخاب میں حصہ نہیں لے رہی، لیکن اپنے ووٹروں سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مرکزی حزب اختلاف کی حمایت کریں۔
Some supporters were unhappy about the decision not to stand for office. However, I believe in this election campaign...
HDP پارٹی کی ضلع شریک سربراہ گل سمیر کا کہنا ہے کہ بعض حمایتی انتخاب میں ہمارے حصہ نہ لینے پر خوش نہیں، لیکن میرے خیال میں انتخابی مہم کے دوران ہم اپنے حمایتیوں کو اپنے بارے میں وضاحت نہیں دے سکے۔ ترک زبان میں ایک کہاوت ہے کہ بڑی سوچ رکھنے والے ذہن ایک ہی انداز میں سوچتے ہیں۔
جہاں یہ بات واضح ہے کہ ہم ایک بھرپور فسطائی نظام میں داخل ہو چکے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ آخری موقع ہے. ایچ ڈی پی پارٹی کے ووٹر استنبول میں ووٹروں کی 10% تک نمائندگی کرتے ہیں، لیکن کسی دوسری پارٹی کے لیے ووٹ دینے پر اپنے حمایتیوں کو کس حد تک قائل کیا جا سکے گا، یہ قابل غور ہے. اور یہی وہ نقطہ بھی ہے جو استنبول کے اقتدار کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں ایک کلیدی عامل ثابت ہو سکتا ہے. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
یوکرین میں ووٹر آج ملک کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈال رہے ہیں. صدارتی انتخاب میں 39 امیدوار ہیں اور 3 کلیدی امیدواروں میں ایک کامیڈین بھی ہیں جو ٹیلی ویژن کی ایک کامیڈی سیریز میں صدر کا رول ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سابق وزیر اعظم کا کردار بھی نبھاتے ہیں. ولادیمیر زولنسکی تیسری مرتبہ صدارتی امیدوار کے طور پر انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. صدر پیترو پوروشینکو کو محض 13.7% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے. توقع ہے کہ کوئی بھی امیدوار پہلے مرحلے میں اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا اور آج کامیاب ہونے والے دو امیدواروں کو آئندہ مرحلے میں حصہ لینا ہوگا. حماس تحریک کی جانب سے ہفتے کے روز اسرائیل غزہ سرحد پر منعقد سالانہ احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے، جس میں زیادہ تعداد نوجوان فلسطینیوں کی تھی. ریت کے طوفان کی وجہ سے ریلی میں لوگوں کی تعداد توقع سے کم رہی. حماس کے زیر کنٹرول غزہ کے علاقے اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر درجنوں ایمبولینس سے آتی جاتی رہی تاکہ ہفتے کے روز ہونے والے مظاہرے کے متاثرین کو امداد پہنچائی جا سکے. عرب ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ بندوق کی گولیاں لگنے سے 3 نوجوان ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے تھے. عرب میڈیا نے خبر دی ہے کہ حماس سے تعلق رکھنے والے کئی ہزار سیکیورٹی اہلکار بھی علاقے میں تعینات تھے. محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ گوئٹیمالا، ہانڈرس، ایل سیلوڈور جیسے ملکوں کے لیے امداد بند کرنا چاہتی ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم صدر کی ہدایت کے مطابق سال 2017-2018 کے مالی سال کے اختتام میں شمالی تکون میں شامل ان تینوں ملکوں کے لیے امداد ختم کر رہے ہیں. ہم اس عمل کے لیے کانگریس کے ساتھ رابطے میں ہوں گے. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ان تینوں ملکوں کو 2018 کے مالی سال میں $500 ملین امداد ملنا تھی اور گزشتہ مالی سال کے بچے ہوئے $10 لاکھوں بھی. پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے ان تین ملکوں کے بارے میں کہا کہ وہ امریکہ میں تارکین وطن کے قافلے بھجوا رہے ہیں. اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے ایسے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سفارتی اور غیر ملکوں کی مالی امداد میں کٹوتی کے فیصلے کا دفاع کیا ہے، جبکہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن اراکین کانگریس نے سماعت کے دوران اقدام پر سخت تنقید کی. ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ ایلیٹ اینجل نے مائک پامپیو کو بتایا کہ جیسے ہی صدر کا یہ بجٹ بیل کیپٹل ہل پر پہنچے گا اپنے انجام کو پہنچے گا. وائس آف امریکہ کے لیے سنڈی زائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
بدھ کو کانگریس کی سماعت میں غیر ممالک کے لیے امریکی امداد میں اور محکمہ خارجہ کے بجٹ میں کٹوتیاں گفتگو کا محور رہیں. سال 2020 کے لیے صدر کی طرف سے بجٹ درخواست میں پناہ گزینوں کی آباد کاری، عالمی صحت اور دیگر پروگراموں میں کٹوتیاں تجویز کی گئی ہیں، لیکن ڈیموکریٹک رہنما، ہاؤس کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین اور چوٹی کے ریپبلکن اراکین دونوں ان کٹوتیوں کی مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کٹوتیاں ممکن ہے کانگریس سے منظوری حاصل نہ کر سکیں. ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک رہنما ایلیٹ اینگل کے الفاظ:
This budget, in my opinion, signals to the world that the Trump foreign policy is one of disengagement, of pulling back from places where American leadership is needed.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ دنیا کو یہ اشارہ دیتا ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی علیحدہ ہونے کی ہے، ایسی جگہوں سے واپس ہٹنے کی ہے جہاں امریکی قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم ان دیگر ملکوں کو جانتے ہیں جو ہماری جیسی اقدار کے حامل نہیں ہیں، جیسے روس، چین اور ایران، اور وہ ملک اس خلا کو پر کرنے کے لیے خوشی سے تیار بیٹھے ہیں. ریپبلکن کے سرکردہ رہنما مائیکل میکال اس بارے میں کہتے ہیں:
However, I do agree with the chairman. I believe that certain cuts have unintended consequences.
میں چیئرمین سے اتفاق کرتا ہوں. میرے خیال میں بعض کٹوتیوں کے نقصانات سے صرف نظر کیا گیا ہے. ان نقصانات کی قیمت طویل عرصے تک چکانا پڑ سکتی ہے. یہ بات بالخصوص درست ہے اگر انتہائی ناگزیر انسانی امداد، ترقی میں مددگار پروگرامز جو جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں، اقتصادی ترقی کے لیے مددگار ہیں اور زندگی بچانے والے وسائل فراہم کرتے ہیں جس سے مختلف علاقوں میں استحکام آتا ہے، اگر ان پروگراموں کو خطرہ ہوا تو پھر ان علاقوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندانہ نظریات کا خطرہ بڑھ جائے گا. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس موقع پر کہا کہ وہ روس اور چین کی جانب سے درپیش خطرات سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں، لیکن انتظامیہ کو اس بوجھ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو امریکہ کے ٹیکس دہندگان پر پڑ رہا ہے.
We'll make sure that China and Russia cannot gain a strategic advantage
وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ روس اور چین اپنی دفاعی حکمت عملی میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور وہ بھی اس عہد میں جب بڑی طاقتوں کے درمیان زبردست مقابلے کی فضا ہے۔ ہم شمالی کوریا کو ایک حتمی اور مکمل طور پر تصدیق شدہ غیر جوہری ملک بنانے کی جانب پیش رفت جاری رکھیں گے۔ ہم وینیزویلا کے عوام کی حمایت جاری رکھیں گے جب وہ ایک پرامن جمہوریت کے لیے مصروف عمل ہیں۔ مسٹر پومپیو نے کہا کہ مجوزہ بجٹ وینیزویلا میں جمہوری طور پر انتقال اقتدار میں مدد کے لیے نئی اتھارٹی چاہتا ہے، بشمول غیر ملکی اکاؤنٹس کے لیے $500 ملین امداد کے۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن بھی ختم ہوتا ہے۔ بہجت کو اجازت دیجیے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام آپ سن رہے ہیں، اور اب اسد جو پروگرام کے میزبان ہیں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور وہ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ جی اسد،
بہت شکریہ بہجت، اور بہت شکریہ اگین۔ اور پروگرام کی جانب ہم واپس کرتے ہیں، یہ ہے آپ کی دنیا۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں، ایک بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارا سیگمنٹ الف سے یہ تک تعلیم کا۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام الف سے یہ تک، اور اس میں میں ہوں میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری۔ اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارا موضوع ہے پاکستان میں تعلیمی اداروں کے اندر مذہبی رواداری اور مذہبی برداشت کے کلچر کا فروغ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو پس منظر میں ایک واقعہ ہے ابھی پچھلے دنوں کا، بہاولپور کے اندر ایک ایسوسیٹ پروفیسر خالد حمید صاحب کو ایک طالب علم جو ہے وہ چھریوں کے وار کر کے ان سے ان کی زندگی چھین لیتا ہے۔ اور بعد میں جو میڈیا کے اندر اطلاعات آئیں، جو رپورٹ آئیں، اس میں یہ تھا کہ طالب علم کی اپنی ڈسکرپشن کے مطابق، اس کی اپنی سوچ اور اس کی اپنی تشریح کے مطابق، ان کے جو ریمارکس تھے وہ اسلامی شاعر کے مطابق نہیں تھے۔ سو یہ کیسے پروموٹ کیا جائے ریلیجیس ٹالرنس کو تعلیمی اداروں کے اندر، بالخصوص کیونکہ ینگ ہیں، ایموشنل ایک ایج ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پہ یوتھ کا اس طرح کے جو رویے ہیں وہ جو ایک بڑی لینڈسکیپ میں اگر دیکھیں جس میں پاکستان کی ریاست جب وہ انگیج کرنا چاہتی ہے، وہ ایک بزنس وائبل انوائرمنٹ چاہتی ہے، ملک کے اندر انویسٹمنٹ چاہتی ہے، باقی دنیا کو ویلکم کرنا چاہتی ہے ٹورزم میں، سو یہ رویے اس کے لیے کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ سو تعلیم کے ذریعے ہی شروع سے ہی ٹالرنس، برداشت، اس کا، ان رویوں کا فروغ کیسے ممکن ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر نور فاطمہ آج ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز ایجوکیشنسٹ ہیں، امریکہ کے محکمہ خارجہ سے ان کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے، انوویٹو آئیڈیاز ان ایجوکیشن ایکسلنسی اس کے اوپر، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر نور، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی، پہلا سوال یہی کہ ریلیجیس انٹالرنس، اس کا ایک بیک گراؤنڈ تو وہ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے خلاف بھی بڑی اشروں سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، کم و بیش 2 اشروں سے تو ہم بھی سن رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو، لیکن وہ مکمل خاتمہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کچھ فرق پڑا ہے ویسے اوور آل، یا پھر ایک آدھ پکچر جو ہے، ایک آدھ خبر جو ہے وہ سارے منظر کو دھندلا دیتی ہے اور منفی تاثر پیدا کرتی ہے؟
میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو چرچے سے فرق تو ضرور پڑا ہے، اس حد تک کہ اب ہم اس کو ایک ڈسکورس کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں، اس حد تک کہ اس کو کنڈم کیا جاتا ہے، اس کو ایک ایشو سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہے، اس کو یہ کہنا کہ جی یہ ایک خاص مائنڈ اور خاص سوچ کے ساتھ جو بچے آ گئے ہیں اور ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سم ہاؤ اس کی ایک جنرلی اس کی ایکسیپٹنس اب نہیں ہے، ان نوٹس یہ چیزیں نہیں جاتی۔ اور میرا نہیں خیال کہ لارجر جو سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے جس میں انٹلیکچوئلس ہوں گے، جس میں میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، ایک عام بندہ ہے جس کا بہت رجحان جو ہے وہ فنڈامنٹلس نہ ہو، وہ اس سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرے، اب ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو بھی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ایشو ہے. اور ابھی آپ اس کو ریسنٹ اس کی ایگزامپل ہم وہ کرائسٹ چرچ میں جو ہوا ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ بہت بہت فری ایگزامپل ہے اس کی. سو ظاہر ہے پاکستان اس کا سب سے زیادہ جو ایک نیگیٹو افیکٹ وہ آیا پاکستان کے اوپر آیا ہے اس کا. اس کی شاید ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھا وہ پہلے سے ہی کافی بہت ساری کمزوریوں کا شکار آلریڈی ہے, کافی ویکنیسز اس میں ہیں. پھر وہ چونکہ تھری ٹیئرز ہے, پبلک سیکٹر کا کریکولم ڈفرینٹ ہے, پھر جو پرائیویٹ یا آپ جسے ایلیٹ اسکول سسٹم کہتے ہیں ان کے ہاں ریلیجس کو ایک سبجیکٹ بنانا نارملی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر تیسرا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ہے. اب مدرسہ کے اندر کریکولم کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا جو ہے چیلنج ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ لے رہا ہے. ان کو مین اسٹریم میں لانا, ان کو ان کے کریکولم کے اندر کیسے اس طرح کی چیزیں آئیں جس سے ان کے ان بچوں کی, دیکھیں مدرسہ ایک حقیقت تو ہے, ایک ریئلٹی گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے پاکستان کے اندر, لیکن اس ان بچوں کی جو رویہ ہے ان کو شیپ کرنے میں اس کو ہم مدرسہ ایجوکیشن کہتے ہیں, اس کو کس طرح سے اس انسٹرومنٹ کو یوز کیا جائے کہ بچوں کے رویے کو شیپ کرنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ تین تھری ٹیئر جو ہے جب تک ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ پریزنٹ گورنمنٹ کے انکلوڈنگ بات تو یہ کرتے ہیں کہ ہم سسٹم جو ہے ایک کر دیں گے, اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ کے کریکولم جو ہے وہ جو اسٹیٹس اپروو ہوگا وہ آپ اس کو آپ پڑھا سکتے. یہاں صرف گورنمنٹ اسکولس پبلک سیکٹر اسکولس تک ہے, لیکن اگین اسکولوں میں بھی جو آپ کی ایکسپٹنس ہے دوسرے ریلیجن کی, یا ہم اس کو اگر کہیں کہ کمپیریٹو ریلیجن کمپوننٹ جو ہمارے یہاں کریکولم کے اندر کتنا ہے وہ نہ ہونے کے برابر.
صحیح, ٹھیک ہے. اب ذرا پھر آئے کہ اگر ہم نے اس پورے ڈسکورس کو بدلنا ہو تو انسٹیٹیوشنلائز اپروچ یا میکنزم کیا ہو سکتا ہے؟
اس میں دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں, جب جسے میں بہت ساری ڈسکشن ہماری ہوئی تھی تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کو ڈفرینٹ ریلیجنس کا سب بچوں کو پتا ہونا چاہیے, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے یہاں ایکسپٹنس خود بہت آئے گی. آپ کو ہم نے خدا نہ خاصا ہم نے ڈائیورسٹی کو کچھ نیگیٹو یوز کرنا شروع کیا ہوا ہے, چاہے وہ ایتھنک ڈائیورسٹی ہو, لینگویج کی ہو, کلر کی ہو یا ریلیجس ہو, تو اس کو ہم نے ڈائیورسٹی کو کس طرح سے پازیٹیو کرنا, یہ نہیں آئے گا صرف ایک دو لیکچر سے یا صرف آپ مدرسہ ایجوکیشن کو اگر ریفارم کرتے ہیں اس سے نہیں آنا ہے. یہ آپ کو ہائی اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک جو, اور خاص طور پہ انٹرفیتھ کی جو بات ہے, انٹرفیتھ کو آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ کمپیریٹو ریلیجن کا جو ٹاپ کا سبجیکٹ ہے, ہم دیکھیں نا ہماری ایون انٹرنیشنل جو ریلیشن یا پولیٹیکل سائنس کے اندر ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں کمپیریٹو پالیٹکس, لیکن کمپیریٹو ریلیجنس کا ریلیجن کا اس وقت سبجیکٹ خاص طور پہ جو بچوں کرتے جو ارلی ٹین میں ہوتے ہیں وہ کتنا سے ہی پڑھایا جاتا ہے کیسز میں ہے, اس کا ایپلیکیشن ہے وہ بس اس کو اس طریقے سے بتا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کے لیے سب جائز ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جب تک ہم اس کا ڈسکورس بنا کے اس کو پراپر, جس طرح سے آپ نے کہا کبھی پراپر اس کا انسٹیٹیوشن وائز اس کو سوچنا پڑے گا, اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن ادر وائز بھی ایز ٹیچر اور مینٹور اور باقی جن کا پبلک اوپینین میکر جو ہے وہ جب بھی بات کریں, جب ان کو یوتھ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ان کو, ہم یہ تو کہتے ہیں بچوں سے جو میں سوچ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی بچے کلاس میں ٹائم پر آئیں, یہ یاد کریں, یہ پڑھیں, ایسا نہ کریں, یہ ان کا جو ہے ایس او پیز ہے. لیکن ان سب نے کسی بھی جگہ ریلیجن کے ریفرنس سے ٹالرنس کیا ہے وہ ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے.
صحیح صحیح صحیح,
یہ وہ لیسٹ جو بارڈر ہے ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ بھی ہے.
ٹھیک ہے, مین فیکٹر سوسائٹی دیکھ رہا, صرف ریاست کے اداروں کے اوپر یا تعلیمی اداروں کے اوپر چیزیں ڈال دینا, اس سے ہٹ کے سوسائٹی کے لیول کے اوپر بھی اس پوری سوچ کو, اس فہم کو بدلنے کی کچھ ضرورت ہے. کس طرح سے وہ پھر وہ بدلا جا سکتا ہے کہ پھر وہ ٹرانسلیٹ ہو, گھر سے جو چیزیں جو مزاج کا حصہ بنتی ہیں وہ پھر اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں, ایک اور ویسے سوال شاید لمبا ہو جائے, ایک اور مجھے قضیہ اس کے اندر یا مشکل اس میں یہ نظر آتی ہے کہ جو دو مختلف ایجوکیشن سسٹم سے آتے ہوئے ذہن ہیں یا بچے ہیں, جب ان کا کسی جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کولیژن ہونے لگتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کریں, ایک دوسرے سے لرن کریں, وہ کولائڈ کرتے ہیں, تصادم ہوتا ہے ان کا سوچ کا, فکر کا. کیا یہ بات, یہ سوچنا درست ہے؟
بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو دو ایجوکیشن سسٹم ہے نا ہمارے, انہوں نے دو مختلف اسکول آف تھاٹ تو کہہ رہے ہیں لیکن کلاسز بھی ڈفرینٹ کر دیے ہیں نا. تو اب آپ کے مائنڈ میں ایک مائنڈ سیٹ, ایک بچے کا وہ پیدا ہوتا ہے, اسکول جانا شروع ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیڈ اسکول کا بچہ ہے, یہ مجھ سے سم ہاؤ کسی طرح سے سپیریئر ہے
جی,
یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا بچہ جو ہے جو دوسرے اسکول سسٹم سے آیا ہے وہ سم ہاؤ انفیریئر ہے. اب وہ اس کمپلیکس کے ساتھ جب سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو نیچرلی وہ جو سلسلہ ہے وہ کنفلکچوئل ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتی ہے, رادر کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں, ایک دوسرے کا نالج کو شیئر کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے جو سوسائٹی میں ان کا رول ہے اس کو وہ اپنا کمپلیمنٹ کریں ایک دوسرے کو, وہ وہاں اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ایک جسے کہتے ہیں لیک آف ٹالرنس ہو جاتا ہے نا, تو اس وجہ سے امیج میں کیونکہ اگر جب تک آپ یہ جو اسکول سسٹم کا اور مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا, کلاسز کا چینج ہونا جب تک آپ نہیں کریں گے, پرٹیکولرلی جب تک آپ اس پہ جو آپ کا کریکولم ہے اس کے اندر یہ نہیں ڈالیں گے, کیونکہ گھر سے بھی آج کل آپ کو پتا ہے جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ اتنا فوکس کرتے ہیں بچوں کے اوپر, زیادہ ان کا ریلائنس یہ ہوتا ہے کہ جی کریکولم ہے اسکول میں پڑھ رہے ہیں کالجز میں پڑھ رہے ہیں, لیکن گھر میں بھی جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ان اسکولوں سے ان انسٹیٹیوشن سے نکل کے خود ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ سوشل فورمز ہیں, اس کے علاوہ میڈیا ہے, اور میڈیا اتنا پاورفل ہے, اس کی تو انفارمیشن اتنی انسٹنٹ ہے, اس میں کیوں ڈبیٹ نہیں ہوتی, کیوں ہم نہیں ایکسپٹ کر سکتے سٹنگ آن ون ٹیبل اینڈ لیونگ ٹوگیدر؟ تو یہ تب نہیں ایشو ہوگا, اس طرح کے ایشو جو آپ نے ابھی بتایا یونیورسٹی میں پاکستان میں ہوا یا کرائسٹ چرچ میں ہوا,
یہ اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ونڈر نظر نہیں آتا. صحیح. اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال کریں, کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ, سفیر ہیں اٹک سے, وہ اس پروگرام میں اور اس سیگمنٹ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. جی سفیر, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو,
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام
سر. جی آپ کا پروگرام مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں ریگولر آپ کا جو پروگرام سنتا ہوں.
بہت شکریہ آپ کا.
آپ کو پروگرام سے بہت زیادہ اچھی انفارمیشن مل رہی ہے ہم لوگوں کو.
بہت شکریہ.
میں آج بہت خوشی ہو رہی کہ آپ سے میں نے مطلب لائف کال کی ہے آپ کو.
ٹھیک ہے, اور اس پروگرام میں تھینک یو سو مچ آپ ہمیں سنتے ہیں. یہ جو اس وقت ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے کہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر طلبا کے اندر تھوڑی رواداری ہو, برداشت ہو مذہبی معاملات کے اوپر, مختلف نقطۂ نظر کو, اپنے سے مخالف نقطۂ نظر کو بھی سمجھ سکیں یا کم از کم سن سکیں, نہ کہ وہ جو ہے وائلنٹ ہو جائیں. سو اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نور فاطمہ ہیں, بہت بڑی ایجوکیشنسٹ ہیں, ان سے کچھ کہنا پوچھنا چاہیں گے آپ؟
اصل میں سر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری مطلب مذہبی تعلیم ہے تو ہم نے اس کو کالجز سے یا مطلب جو ہماری ہائی لیول کی تعلیم ہے اس میں ان کو جو بہت کم کر دیا ان چیزوں کو. تو اگر ان کو ریگولر مطلب کچھ سبجیکٹ کے طور میں پڑھایا جائے تو اسٹوڈنٹ میں اس میں زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس آ سکتی ہے.
چلو یہ آپ کی رائے. مرید خان ہے ہمارے اگلے کالر میاں والی سے. جی السلام علیکم مرید خان.
السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے نور فاطمہ سے کہ یہ جو پاکستان بننے سے پہلے تو مسلمانوں کا مدرسی سے جہاں تعلیم حاصل کرتے تھے, جب پاکستان بن گیا تو پھر دینی تعلیم ہمیں سکولوں میں ملنی چاہیے جناب. یہ بچہ سکولوں میں حاضر بنے, سکولوں میں قرآن پاک بنے, سکولوں میں دینی تعلیم حاصل کریں تو یہ ایسی بات نہیں ہوگی. میں میری گزارش ہے حکومت سے کہ یہ دینی تعلیم مکمل سکولوں میں ملے.
جی ڈاکٹر نور فاطمہ, اسٹیٹ کی ادر وائز بھی ہر طرح کی تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے, اور اگر دینی تعلیم میں کا اہم کمپوننٹ اگر ہے تو وہ بھی ریاست اس کی ذمہ داری لے. مرید خان کا یہ نقطۂ نظر ہے, کیا کہیں گی آپ؟
یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ان سے میں اگری کرتی ہوں کہ ریاست ذمہ داری لے, لیکن جب آپ ریاست سے بڑھ کے ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح کریں گے تو پھر نیچرلی یہ حالات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں. ریاست ذمہ دار ہے, انسٹیٹیوشن کی ریاست ذمہ دار ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر کیا پڑھایا جانا چاہیے دنیا کو فیس کرنے کے لیے, دین کو فیس کرنے کے لیے. تو ریاست تو آپ سے کہہ رہی ہے نا کہ یہ جو سارے خاص طور پہ جو مدرسہ کے ایجوکیشن ہے یہ ریفارم کریں, آپ کو رجسٹر کرائیں, ان بچوں کو بھی, یہ بھی ہمارے بچے ہیں, ان بچوں کو بھی وہ تعلیم دیں کہ یہ بچے کل کو اپنے آپ کو جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ میں فیل کریں. یہ بچے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس لیے کہ ہم اکنامکلی نہیں ایجوکیشن ایلیٹ کلاس میں یا ایلیٹ اسکول میں حاصل کر سکیں. سو ریاست تو چاہتی ہے نا, تو ہم ان ایلیمنٹس کو ہمیں فائٹ کرنا ہے جو ایلیمنٹس یہ نہیں چاہتے ہیں. ریاست کی اپنی ذمہ داری ہے, ریاست کہاں ویک ہو رہی ہے اس وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ریاست اس میں کتنا کر سکتی ہے, کتنی امپلیمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں, لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کو کرنا چاہیے. یہی بات ابھی ہم پہلے کر رہے تھے کہ اس میں انسٹیٹیوشن رول بہت امپورٹینٹ ہے.
Exactly. شہزاد احمد آزاد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم.
جی سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسد بھائی جو آپ کا ٹاپک بہت اچھے کر رہے ہیں, ایجوکیشن پر ہر سنڈے کو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو جو بات آپ نے کی ہے نا رواداری کی, تو قرآن مجید کے حصے میں کلاس ہے ولی اللہ تف, یہ قرآن پاک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے.
ٹھیک ہے,
جب تک ہم آپس میں نرمی نہیں اختیار کریں گے اس وقت تک رواداری ایسا نہیں ہو سکتی. ضرورت یہ سمجھتی ہے کہ جو نرمی کا پہلو ہے اس کو کریکلم میں شامل کیا جائے, ساتھ ساتھ اپنے ریلیجیس بھی شامل کریں اور ریاست بھی اپنی ذمہ داری اپنائے, کمیونٹی بھی, تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے.
جی بہت شکریہ شہزاد احمد. ڈاکٹر نور فاطمہ اسی پہ اپنے کمنٹ کیجیے گا, وہ کہتے ہیں کہ اس کو نرسری لیول پہ شروع سے ہی نصابوں کا حصہ بنایا جائے. مذہبی تعلیم جب دی جا رہی ہے تو رواداری, بلکہ انیشیلی تو میں سے کوٹ کرنا چاہوں گا ایک نقطۂ نظر وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, رواداری بھی تو دینی تعلیم کا حصہ ہے نا جی. اور اگر یہاں پہ ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اسپیشلائزڈ دینی تعلیم ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد دی جانی چاہیے, اس سے پہلے اسی طرح کے بیسک بنیادی رواداری جیسے مضامین وہ اس کا حصہ ہونے چاہیے. کیا کہیں گی آپ؟
بالکل 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 ٹھیک بات ہے, کیونکہ دیکھیں جو جو جس میں آپ ڈسکورسز میں جانا یا کمپلیکیشن کو سمجھنا, وہ ظاہر ہے کہ ذرا بچہ 15-16 ایئرس کے بعد اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہے, چیزوں کو اینالائز کرنا چاہتا ہے, پھر اس کے بعد آپ وہ اس کو سمجھا سکتے. بٹ جو آپ کی ایتھکس ہیں, جو اخلاقیات ہیں, جو مورلٹی ہے, جو سوک سینس ہے, انسانیت ہے, اس کو تو ٹیچ کرنے میں فرام دا رائٹ فرام دا فرسٹ کلاس, بلکہ وہ بچے جو گھر پر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ سوری بولیں جی, آپ تھینکس بولیں, لیکن سارا یہ کہاں اسلام سے باہر تو کچھ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
آپ کو جتنی سولائزیشن نظر آتی ہے, کیا آج ہم ان سولائزیشن کو اپنے مذہب کا حصہ بنا کر بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھاتے ہیں. ظاہر آپ کے لیے سائنس اور الیکٹرانکس اور IT بھی ضروری ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایک ہیومن بینگ بھی بنانا ہے. کسی کی کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں اتنا ریڈیکلائزیشن.
ایگزیکٹلی. اگلا کالر علی محمد ایبٹاباد سے ہمارے ساتھ ہیں.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
کیا حال ہے اسد بھائی؟ ٹھیک ہیں؟
خیریت, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
میں بس یہ پوچھنے جا رہا ہوں جعفری صاحب کا ہے, ان کا نہیں پتا.
بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے کولیگس کے بارے میں انفارمیشن چاہ رہے ہیں, وہ یہیں پہ ہیں, آپ کو پروگرام کرتے ہوئے سنائی دیں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ, کون صاحب کہاں سے بات کریں؟
کون
جی؟ وعلیکم السلام.
چکوال سے افضل عزیز بول رہا ہوں. جی
جی افضل صاحب فرمائیے گا.
میری گزارش محترمہ سے یہ ہے جی کہ ذرا کلیئر کریں کہ پاکستان میں پورے پبلک کے بچوں کے لیے ایک ہی نصاب تعلیم کیوں نہیں ہے؟ جو وی آئی پی لوگ ہیں ان کے تو کوئی انگلش اور کیا کیا پڑھ رہے ہیں, جو غریب کا بچہ ہے وہ کہیں پڑھ رہا ہے, کوئی ایسا ہے اس کو کتاب دے دیتے ہیں, کسی کو یونیفارم دے دیتے ہیں, اور کسی کو مقصد یہ ہے کہ ڈونیشن کے طور پہ کھانا دے رہے ہیں. اسی طرح جس طرح وی آئی پی کے کلچر کے بچے پڑھ رہے ہیں, اسی طرح سب پبلک کے لیے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک ہی سلیبس بنائیں, ایک ہی طریقہ کار کریں؟
جی بہت شکریہ. میں ویسے سوال کا آدھا حصہ ہم آلریڈی رکھ چکے ہیں, میں پھر بھی یہ پوچھ لیتا ہوں. لیکن ایک اور کالر, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم, کون صاحب بول رہے ہیں؟
ہلو
جی السلام علیکم, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟
میں جی محمد سعید بات کر رہا ہوں.
جی سعید صاحب فرمائیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں امر پور سیال.
جی جی فرمائیے گا.
ضلع جان سے.
ٹھیک ہے.
میں آپ کے پروگرام میں یہ بات جو چل رہی تھی نا ٹالرنس کی,
جی ہاں,
اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں نا لوگ
جی,
ان سے پوچھیں ایک ہی بات پوچھیں جو مذہبی رہنما آتے ہیں کہ اگر جو عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گند پھینکتی تھی اس کی خیریت پوچھنے نہ جاتے تو کیا وہ کلمہ پڑھتی؟ اس کا جواب دیں.
نہیں یہ تو ٹالرنس کا جو درس دیتے ہیں یہ تو ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑی مثال کے طور پہ اسی کو بیان کرتے ہیں نا.
دوسری بات یہ ہے کہ جو کیس چلا تھا سپریم کورٹ نے بری کیا, اس بیچاری کو کیا پتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب آپ دیکھیں ایک بچہ بہت شریف خاندان کا ہے. ہیلو
جی جی میں آپ کو سن رہا ہوں سعید صاحب.
بہت شریف خاندان کا ہے, وہ کہیں بیٹھ کے بری شرارت کرتا تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی گندی نسل کا ہے.
جی.
اور جب کوئی گندی نسل کا بچہ اچھا کام کرتا ہے کہتے ہیں یار کوئی ایک تو فرشتہ خاندان ہے. وہ عورت کے ساتھ جو جھگڑی تھی نا اس نے کوئی ایسی باتیں کی ہوگی؟
چلو وہ تو خیر آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن خیر مجھے ایسے ضمناً بتاتا چلوں, مجھے اپنے شہر ضلع جنگ سے ایک اتنی ہارمنی والی اور انٹرفیتھ والی گفتگو سن کے بہت اچھا لگا. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ڈاکٹر نور فاطمہ, جو پچھلا ایک سوال تھا اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ ہے, پھر سرکاری اسکول ہے, پھر آف کورس انگلش میڈیم ہے. سو جو تین اور بلکہ تین سے بھی زیادہ ذہن ہم پیدا کر دیتے ہیں تو کلیش تو بڑا نیچرل نہیں ہے, وہ تو ڈیسٹینی نہیں ہے.
بالکل, ابھی دیکھیے ہم یہ بات تو سب کر چکے تھے کہ اور یہ اگر وہ بھائی میرے سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ میرا بہت بڑا دکھ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ کاش کہ میں اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں, میں پالیسی لیول پہ بات کر سکتی ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ جو انہوں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ ہمارے ایمانوں میں بیٹھے ہیں جن کو پارلیمنٹ کہتے ہیں, جنہوں نے چینج کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو پاور کوریڈورز ہیں ان کے اندر اس طرح کی چیزوں کو موو کرنا آسان نہیں ہے, لیکن اسٹل میں یہ کہتی ہوں جیسے انہوں نے بات کی میں کر رہی ہوں آپ کر رہے ہیں, جس میں اب ایک انوائرمنٹ ضرور بن چکا ہے جس میں یہ چیزیں ہائی پولیٹیکل ایجنڈا پہ آنے کی ضرورت ہے. جس دن یہ ہائی پولیٹیکل ایجنڈا پہ آئیں جس وقت یہ ڈیمانڈ ہوئی تو کوئی میرا نہیں خیال کہ دیر ہوگی کہ پارلیمنٹ سے چیز چینج ہو جائے گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ممتاز ایجوکیشنسٹ, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات ہم کریں گے صحت کے اوپر. صحت زندگی ہے اور خوراک کے ذریعے صحت بھی, بالخصوص بات ہم کریں گے سکن اینڈ سمر یعنی آپ کی جلد اور آگے آنے والا موسم گرما. ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام ہے آپ کی دنیا میں, ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری, اور پروگرام کے حصے میں گفتگو ہوگی سکن اینڈ سمر پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ لاس پہ یعنی اپنا وزن کیسے کم کریں. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں عائشہ خالد, ممتاز ماہر غذائیات ہیں, مختلف ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو پروگرامز کے لیے اویئرنیس دینے کی کوشش کرتی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ ایک بار پھر شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ موسم تبدیلی والے تیور دکھا رہا ہے, اور آئی ایم شور کہ آپ کے لاہور, ملتان اور اس پورے بیلٹ کے اندر تو آلریڈی ایئر کنڈیشنز آن ہو چکے ہوں گے. یہاں واشنگٹن میں بھی گزشتہ روز کافی اچھا پلیزنٹ موسم تھا اور غالباً پہلا دن تھا جس میں تھوڑا سا اے سی چلانے کی ضرورت فیل ہوئی ہے. سو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب موسم بدلتے ہیں تو ہماری اسکن کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور اسکن کو کیسے بچانا ہوتا ہے موسمی اثرات سے, بالخصوص گرمیوں میں؟
اسکن ہمارے لیے ہم جو کہ شاید اتنا امپورٹنس نہیں دیتے, کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن اسکن کا بہت اہم رول ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سمرز میں چونکہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سردیوں میں بھی, گرمیوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے, سردیوں میں بھی ایک یہ چیز ہے کہ جی ڈی ہائیڈریشن, اس میں بھی ہمیں پانی کی کمی اس لیے ہوتی ہے کہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا اسکن, اس وجہ سے ڈیمیج ہوتی ہے اور ڈرائی ہو جاتی ہے. لیکن گرمیوں میں سردیوں کی نسبت اسکن اس طرح سے ڈرائی نہیں ہوتی, نمی زیادہ آتی ہے. لیکن ڈی ہائیڈریشن چونکہ پسینہ اور بہت زیادہ پانی اگر ہم نہیں پی رہے, یعنی جتنا ریکوائرڈ ہے, مثال کے طور پہ 8 سے 12 گلاسز ویمن کے لیے یعنی خواتین کے لیے اور 10 سے 14 گلاسز 16 گلاسز تک مردوں کے لیے ریکمینڈیشن ہوتی ہے پانی کی, تو وہ اگر ہم نہیں پی رہے تو یقیناً اسے ڈی ہائیڈریشن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ آ جاتا ہے اور اسے اسکن کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. دو تین چیزیں میں بتاتی ہوں کہ ڈیمیج اسکن کو کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور وہ فردر بھی کن چیزوں کو کر سکتی ہیں. جیسے سب سے پہلے ہوتا ہے فوٹو ڈیمیج. فوٹو ڈیمیج میں ہمارا سن یعنی سورج کی روشنی وائٹامن ڈی کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن اس کا میں نے ایک شاید شو میں ذکر بھی کیا تھا, یعنی ایک پروگرام میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ وائٹامن ڈی کے لیے ٹائمنگز ہوتی ہیں صبح کی, یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت اور بعد میں غروب ہوتے وقت, بس وہ وائٹامن ڈی کی ٹائمنگ ہیں. اس کے بعد جتنا بھی ہوتا ہے وہ سن برن ہوتا ہے, یعنی اسکن برن ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ریڈیئیشن جاتی ہیں جو کہ ہماری فوٹو ڈیمیج کا یعنی اسکن کے باہر کے حصے کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور اس کو برن کر سکتی ہے, جو کہ مزید آگے کینسرس ہو سکتا ہے یا خدا نہ خواستہ. ظاہر ہے ایک چیز اگر ایک بندے کو افیکٹ کر رہی ہے ضروری نہیں ہے وہ ہر ایک کو کرے گی, لیکن اس سے ایسا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. دین پانی نہ پینا ایک فیکٹر, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پانی نہ پینے کی وجہ سے بھی انٹرنلی جیسے کہ جب سویٹنگ ہوتی ہے یعنی جب پسینہ آتا ہے تو جہاں پہ سیلز کو پانی کی ضرورت ہے وہاں سے نکل کے پانی باہر جا رہا ہے. اب اندر چونکہ پانی کی ضرورت ہے وہ پانی بیلنس نہیں ہو پا رہا ہوتا, ہم ایک گلاس دو گلاس ڈیڑھ گلاس کے اوپر گزارا کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو شاید محسوس ایسا نہیں ہو رہا کہ پانی پینا چاہیے, لیکن پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سیل سے پانی نکل کے یعنی خارج ہو کے باہر کی طرف جا رہا ہے اور وہ ہمارے سیبیشیس گلینڈ سے نکل رہا ہے, یعنی منہ پہ بھی پسینہ آ رہا ہے اور باقی فالیکل سے پانی نکل جاتا ہے, تو اندر والا پانی بیلنس کون کرے گا, کیسے کریں گے جب آپ پانی پی ہی نہیں رہے. ٹھیک. اب کچھ منرلز اور وٹامنس کی جہاں پہ میں بات کروں, کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ آؤٹ کم یا الٹیمیٹ ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے تو کسے, غذا سے. ہمارا مطلب الٹیمیٹ فوکس غذا ہے, ٹھیک ہے. غذا سے ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں کہ منرلز اینڈ وائٹمنس, جن میں وائٹمن سی ای ڈی کے اینڈ بی کمپلیکس, یہ کچھ وائٹمن ہیں جنہیں میں ریپیٹ کرتی ہوں, وائٹمن سی, وائٹمن ای, وائٹمن ڈی, وائٹمن کے اینڈ بی کمپلیکس, یہ اسکن کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں وین اٹ کمز ٹو ہیئر, یعنی بال, نیلز, آپ کے ناخن اور آپ کی اسکن, آپ کی جلد. اور وہ جلد صرف چہرے کی نہیں ہے کہ جہاں آپ کو چھائیاں پڑ جاتی ہیں یا آپ کے رنکلز, کیونکہ خواتین کا اکثر یہ پرابلم رہتا ہے. اب مرد حضرات بھی اویئر ہیں, دے آلسو وانٹ کہ ان کی اسکن اور مطلب یو نو اچھا رہے اور وہ اچھے دکھیں, لیکن دانوں کا, چھائیوں کا, خواتین اوبویسلی کچھ ہارمونل ریزنز بھی ہوتے ہیں تو خواتین زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہیں کیونکہ رنکلز اور وہ سارا کچھ ان پہ, یعنی جو اینٹی ایجنگ ہے یہ بھی مسئلہ ہے, اسکن اچھی نہ ہو تو آپ کو جو ایجنگ افیکٹس ہیں وہ جلدی اپیئر ہوں گے اور وہ سب سے پہلے آپ کی اسکن کے تھرو ہوں گے, جھریاں پڑنے لگ جائیں گی. تو یہ کچھ وائٹمنس جو میں نے بتائے ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں آپ کی ہیلدی اسکن کے لیے, آپ کے ہیئر کے لیے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا جو سر ہے یعنی اسکیلپ وہ ٹھیک ہوگا, وہ اچھا ہوگا تو آپ کے بال بھی ٹھیک ہوں گے, بال گریں گے نہیں, زیادہ آئلی نہیں ہوں گے, اور پھر اسکن کے اوپر یعنی چہرے پہ جو سیبم پروڈکشن ہے جو کہ سیبیشیس گلینڈ آپ کے بالوں یعنی منہ پہ یعنی جو پورز ہوتے ہیں یعنی جو مسام ہوتے ہیں انہیں کے اندر سات کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جن کو سیبیشیس گلینڈز کہتے ہیں, ان میں جو سیبم پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہونے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کی غذا اچھی ہو اور غذا میں یہ سب چیزیں سفیشینٹ اماؤنٹ میں یعنی بہتر اماؤنٹ میں پائی جائیں. اب اصل میں ان کے سورسز بتاؤں گی کہ وائٹامن سی چونکہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور ایک بہترین قوت مدافعت کا سورس بھی ہے, کہ اگر آپ وائٹامن سی ای اور کچھ اور وائٹامن کے ساتھ اگر ہم ان کمبینیشن ود باقی وائٹامن ان کو لیتے ہیں تو ہماری قوت مدافعت بھی بہتر رہتی ہے. اب اسکن کے لیے وائٹامن اے کا بہت اچھا, یہ بھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے چونکہ, اور یہ پایا جاتا ہے شکر کندی میں, بہت ہی اچھی مطلب بہترین ایک سورس وائٹامن اے کی ہے سویٹ پوٹیٹو.
ٹھیک ہے, لیکن اگر سویٹ پوٹیٹو تو ڈائبٹک لوگ بھی کھا سکتے.
سویٹ پوٹیٹو کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا. گلائسیمک انڈیکس اور گلائسیمک لوڈ ایک ٹرم ہوتی ہے جس سے ہم یہ یعنی ماہر غذائیات جتنے بھی ماہرین ہیں غذا کے, انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور اس لسٹ میں کچھ فوڈس کو ڈالا ہوا ہے جن کا گلائسیمک انڈیکس اور لوڈ زیادہ ہے, کس کا زیادہ ہے اور کس کا کم ہے. یعنی جس کا گلائسیمک انڈیکس اور لوڈ زیادہ ہے وہ ڈائبیٹکس کو ہم نہیں دیتے, لیکن اس کا تقریباً 60 سے کم میں آتا ہے, کچھ جگہوں پہ 60 سے تھوڑا اوپر ہے. تو بس اٹس ناٹ دیٹ مچ کہ آپ اس کو نہیں لے سکتے,
تو آپ تھوڑی بہت کھا سکتے ہیں.
تین بار آپ سویٹ پوٹیٹوز لے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی آپ سویٹ پوٹیٹوز لے سکتے ہیں اور اس میں بہترین اماؤنٹ میں ہے وائٹامن اے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اگین اسکن کے لیے بہت اچھا, اور مزے کی بات یہ آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ہم کسی دن آئے ہیلتھ کے اوپر یعنی آنکھوں کی صحت کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن ابھی چونکہ ہم دل کی بات کر رہے ہیں تو وائٹامن اے از ویری امپورٹنٹ فار یور اسکن, تو سویٹ پوٹیٹوز آر ویری گڈ. دین ہمارے پاس سی ای ڈی کے, ان سب کے میں ایک مشترکہ بتا دیتی ہوں کہ یہ سب ان سب چیزوں میں پائے جاتے ہیں, جن میں گاجریں ہیں ہمارے پاس, اب گاجروں کا سیزن تو چلا گیا. دین ہمارے پاس پالک ہے, پالک میں اس کے فوائد آپ کو بتا ہی نہیں سکتی اسد کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. پالک ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم صرف سلاد میں بھی کھانا شروع کر دیں, اگر ہم ایز اٹ از نہیں بنا سکتے, نہیں بنا پا رہے, اگر ہم صرف اس کو سلاد میں ہی ہلکا سا ابال کے اگر کھا لیتے ہیں اور اگر اس کے پانی کو ابالنے کے بعد پیتے ہیں, تو اس کا میں اوبویسلی گارنٹی تو نہیں کر سکتی کیونکہ ایک چیز اگر ایک کو سوٹ کرتی ہے آن دی ادر ہینڈ دوسرے کو شاید سوٹ نہیں کرتی, لیکن میں ایوریج بیسس پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے بہت بے شمار فوائد ہیں. اور اسکن ایشوز جو ہے یعنی جلد کے جو بھی امراض ہیں, جس طرح کوئی چھائیاں ہیں, کوئی مزے کی بات آئرن کی کمی, کیونکہ جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے اسد, یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ وہ کبھی بھی اے ایٹ ونس نمایاں نہیں ہوتی, اس کی اپیرنس یا اس کی اکرنس ہونے کے باوجود سمٹمس سلولی اینڈ گریجولی اپیئر ہوتے ہیں اور وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب دو چار تین اکٹھی بیماریاں ہو جاتی ہیں, پتہ چلتا ہے بندے کو یہ بھی ہے, بندے کو یہ بھی ہے. اسی طرح آئرن ڈیفیشنسی جو ہے وہ خواتین میں تو آلریڈی ہے, تو چھائیوں کے بہت زیادہ نمایاں ہونے کی ایک وجہ آئرن ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے, اپارٹ فرام آپ کی جو ایجنگ سائنس ہیں, یا ایجنگ سائنس 25 سال کی عمر کے بعد اپیئر ہوتے ہیں اگر ہوں تو, اس سے پہلے خواتین تو لائک یو نو نیچرلی ایک پروسیس ہے, اس وجہ سے وہ انیمک رہتی ہیں. پھر ہمارے پاس اب آم کا موسم ہے, موسمی پھل کی جب ہم بات کرتے ہیں,
کوئکلی مجھے اس کو انفارچونیٹلی ریپ کرنا ہوگا, جی اس کو ذرا کیجیے گا کیونکہ مجھے کچھ ایک ایمرجنسی ایک رپورٹ آئی ہے اس کو چلانا ہوگا, آپ کی جاری رکھیے. جی ہاں, لیکن اس کو سم اپ کرتے ہیں. جی ہاں
ٹھیک ہے, تو پولین انڈے میں پایا جاتا ہے, انڈا بھی بہترین چیز ہے جو کہ آپ کی جلد کی کیئر کے لیے یعنی ہیلدی اسکن کے لیے انڈا بھی دیا جا سکتا ہے. جوسز کا استعمال گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ پیئیں کریں تاکہ آپ کی جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہو سکے.
جی بہت شکریہ عائشہ خالد, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین کیونکہ ہم چلیں گے پروگرام کا جو آخری ہمارا سیگمنٹ ہے اسپورٹس کا, اس کی جانب. آسٹریلیا ورسز پاکستان, آسٹریلیا کو 4-0 کی برتری حاصل ہے اور آج کے میچ میں بھی جو اس وقت جاری ہے آسٹریلیا کی پوزیشن بظاہر مستحکم نظر آتی ہے. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک بڑا اسکور 327 رنز کا ہدف دیا ہے پاکستان کو 328 کا, 327 سات وکٹوں کے نقصان پہ, اور پاکستان نے اس وقت چیز کرتے ہوئے 6.1 اوور میں 31 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہو چکا ہے, بظاہر وائٹ واش کا خطرہ ہے. ورلڈ کپ سے پہلے تیاریوں میں وائٹ واش کیا سائیکولوجیکل جو برڈن ہے وہ لے کے جائے گا ورلڈ کپ تک, بات کرتے ہیں. یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ ہیں اور جیو ٹیلی ویژن کے سینئر کورسپونڈنٹ اور سینئر سپورٹس اینکر. یحییٰ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسی یہ پریپریشنز ہیں جس میں جیت جو ہے وہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتی پاکستانی ٹیم کے لیے, ایکسپیریمنٹ میٹر کرتے ہیں, اور یہ ایکسپیریمنٹ کتنے کارگر رہے ہیں ابھی تک آپ کے خیال میں سیریز میں؟
اصل تو آپ نے سنا ہوگا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے, اور جس طرح کی نیت تھی اور جس طرح کی سوچ تھی وہ رزلٹ آپ نے پروڈیوس کیا ہے, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک ساتھ اتنے کھلاڑیوں کو آرام کراتے, اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا, لیکن حیران کن طور پر جس انداز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے انداز اپنایا وہ حیران کن تھا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ایک دو نہیں 4 میچ ہار گئے ہیں اور آج 5ویں میچ میں بھی جیت کی امید انتہائی کم ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ
انضمام الحق اپنی ہٹ جرنی سے باہر نکل نہیں رہے, نکی آرسر اپنی خواہش کو جو ہے وہ کسی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نقصان پاکستان کرکٹ کا ہو رہا ہے,
نقصان کرکٹ کا ہو رہا ہے. سو اینی وے, جو بھی انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرنے چاہے تو یہاں سے کیا ٹیلنٹ ایسا نکلا ہے جس کو اب یہ ورلڈ کپ تک کیری کر سکتے ہیں؟ دو سینچریاں اسکور کی ہیں رضوان نے, لیکن دونوں سینچریوں کے باوجود پاکستان میچ ہارا ہے, چونکہ اسٹرائک ریٹ برا تو نہیں تھا اس پوزیشن پہ, لیکن اس کو کوئی نیچے کیپٹلائز نہیں کر سکا. پہلی بار غالباً یہ بھی ہوا ہے کہ دو سینچریاں اسکور ہونے کے باوجود ایک میچ میں پاکستانی پلیئرز کی جانب سے, اور اتنا چھوٹا ہدف 280 سے بھی کم کا, اور اس میں وہ پھر میچ پاکستانی ٹیم ہار گئی ہے. ایشوز کہاں پہ ہیں؟ اور یہ جو نیا ٹیلنٹ عابد علی کی صورت میں سامنے آیا ہے, آج وہ کنسسٹنٹ نہیں رہے, پہلی بال پہ ہی آؤٹ ہو گئے ہیں. سو آپ کو ورلڈ کپ میں جگہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
انگلینڈ تو جائیں گے, وہ ورلڈ کپ کھیلے نہ کھیلے انگلینڈ تو مجھے جاتے ہوئے لگ رہا ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اصل وہ یہی ہے کہ حیران ہوں میں, پریشان ہوں, اور میرے بات سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا ڈمی چیئرمین کرکٹ بورڈ احسان مانی صاحب چلا رہے ہیں, جس انداز میں انضمام الحق فیصلے کر رہے ہیں, کیا انضمام الحق کے ہاتھ میں پاکستان کرکٹ کی باغ ڈور دے دی گئی ہے, اور جب نتائج خدا نہ خاصہ اپ ٹو مارک نہیں رہیں گے تو انضمام الحق کے گلے میں شکست کا توق ڈال کر ان کو اور مکی آرکر کو جو ہے وہ دروازے سے باہر دھکیل دیا جائے گا اور نئے لوگوں کی تلاش کی جائے گی. یہ ڈرامے بازی ہے صرف, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اب بھی پولوں کے نیچے سے پانی گزرا نہیں ہے, ہماری ٹیم اتنی بری ہے نہیں, لیکن آسٹریلیا کے خلاف صرف 5-0 کی شکست کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے. آپ بات کر رہے ہیں دو سینچریوں کی, دیکھیں سینچری جب بیٹس مین اسکور کرتا ہے تو اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ٹیم کے کام آؤ, لیکن رضوان نے جس طرح سینچری اسکور کی ان کی کہیں سوچ ہمیں دکھائی دی نہیں. کھلاڑی اگر جیت کے لیے نہیں کھیلیں گے, کھلاڑی اگر مثبت سوچ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, تو پھر یہ گلی محلے کی ٹیم سے بھی بدتر ٹیم آپ کو دکھائی دے گی. لیکن مجھے کہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خواہش تو یہی ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں آخری چار ٹیموں میں آئے نہیں, کوشش تو یہی کی جا رہی ہے.
صحیح. اچھا, اب بالنگ بھی بڑی اسٹرگل کرتی ہوئی یحییٰ نظر آئی ہے, صرف یہ کہ بیٹس مین ہی فلاپ نہیں ہوئے. آپ پہلے دونوں میچ 8 وکٹ سے جیت لیے, آج بھی 7 وکٹوں کے اوپر اتنا بڑا اسکور کیا, یعنی ایک بار بھی آسٹریلین ٹیم جو ہے وہ بولڈ آؤٹ نہیں ہو سکی ہے. وکٹس کا ایشو ہے, اور آسٹریلین حالانکہ ظاہر ہے وہ بھی انڈیا گئے تھے, انڈیا میں بھی اگرچہ انہوں نے سیریز جیتی, لیکن نارملی یہ وکٹیں ان کے لیے مشکل ہوا کرتی تھیں, تو پاکستان اس کو ہوم سیریز کا بھی ایڈوانٹیج نہیں لے سکا ہے, جو ایک اسٹرانگ بالنگ کا ایک دعویٰ رہا کرتا ہے. سو آلموسٹ پوری اسٹرینتھ سے بالنگ یہاں پہ موجود ہے سوائے شاہین افریدی کے اور حسن علی کے, سو کچھ بھی ڈلیور نہیں کر سکے ہیں.
آپ شاداب خان کو بول گئے اسد, اور میرے بات سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کیا کر رہے تھے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے تجربہ کیا کیا. شان مسعود, یاسر شاہ, محمد عباس اور حارث سہیل, یہ تو ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ پلیئر ہے, ٹیسٹ ٹیم کے پلیئر کو آپ ون ڈے کرکٹ میں موقع دے رہے ہیں, آپ ورلڈ کپ کی تیاری کیا کر رہے ہیں, آپ اس سیریز میں حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے, آپ اس سیریز میں کن کو موقع دینا چاہ رہے تھے. ٹوٹلی فلوم آپ کا یہ ڈرامہ رہا, اور عامر کو امید تھی کہ آج کے میچ میں آپ کھلائیں گے, لیکن شاید آپ عامر کو طے کر چکے ہیں, ذہن بنا چکے ہیں کہ ورلڈ کپ میں لے جانا ہے. اگر آج بھی عامر توقع,
یعنی لے جانے کا ذہن بنا چکے ہیں یا نکالنے کا ذہن بنا چکے ہیں؟
لے جانے کا ذہن بنا چکے ہیں کہ ان کو آپ نے ورلڈ کپ میں رکھنا ہی رکھنا ہے, اور آج کا میچ اس کا خلاصہ کر رہا ہے کہ آج آپ عامر کو کھلاتے, عامر اگر آج پرفارم کرتے تو وہ جسٹیفائی کرتے, تو وہ انگلینڈ کے لیے جانے کے لیے ایلیجیبل ہیں, لیکن آج آپ نے ان کو کھلایا ہی نہیں. اگر آپ عامر کو ورلڈ کپ کے پلان میں رکھتے ہیں تو پھر عامر کو آپ کیوں آرام کرا رہے ہیں؟ آرام تو ان کھلاڑیوں کو کرایا جاتا ہے جو مسلسل اور متحرک پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو
شنواری کو کیسے ڈراپ کریں گے جس نے آج بھی 4 وکٹیں لی ہیں؟ شنواری کیسے ڈراپ ہوں گے؟ عامر بھی ہیں, شنواری بھی ہیں, پھر اس میں آپ حسن علی.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے ورلڈ کپ پلان کا حصہ نہیں ہے, یہ حیران کن بات آپ کو میں بتا رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے جنید خان کی جو کارکردگی رہی ہے تو جنید خان کے حوالے سے بھی مجھے زیادہ حوصلہ افزا اسٹوری نظر آ نہیں رہی, اور ایسے معاملات میں عامر کا کیس جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہو گیا ہے شنواری اور جنید کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شنواری جو ہے وہ ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا حصہ ہوں گے.
بہت شکریہ یحییٰ حسینی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بےحد شکریہ. اور سامعین, پروگرام کے آخر کے اوپر ایک بار پھر اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی فوج سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان بھارت درمیان حالیہ کشیدگی کے بغیر کنٹرول لائن کی صورتحال پر اراکین پارلیمنٹ کو آئندہ ہفتے بریفنگ دیں گے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ نئی دلی میں تعینات پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود کو سیکرٹری خارجہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. افغانستان کے پہلے نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم پر گزشتہ روز قاتلانہ حملے میں جو بال بال بچ گئے تھے, اس کے بعد اتوار کے روز طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جنگی سالار ابھی بھی ان کے مرکزی اہداف کا حصہ ہیں. اور پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین اور دیگر رہنماؤں نے حکومت بالخصوص سیکیورٹی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے بغول پختونوں کے سوات روا رکھے جانے والے سلوک پر نظر ثانی کریں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین اور دیگر رہنماؤں نے حکومت بالخصوص سیکورٹی اداروں کے عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے بقول پختونوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر نظر ثانی کرے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ارمان لونی کے قتل میں ملوث ملزم کو فوری طور پر گرفتار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے۔ تحریک کے رہنماؤں نے تمام جبری طور پر گمشدہ افراد کی فوری بازیابی اور پختونوں کی مزید گرفتاریاں بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ تحفظ تحریک کے رہنما 2 فروری کو بلوچستان کے لورالائی میں قتل کیے جانے والے پروفیسر ارمان لونی کی چہلم کے سلسلے میں پشاور میں منعقد کی جانے والی ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ تحریک کے رہنماؤں نے پہلے اس ریلی کا انعقاد شہر کے وسطی علاقے خیبر بازار میں کیا تھا، مگر ایک روز قبل انتظامی عہدیداروں نے اس اجازت نامے کو منسوخ کر کے ریلی کو شہر کی بیرونی علاقے رنگ روڈ پر منتقل کر دیا۔ ریلی کے موقع پر امن امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کی باری نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ ریلی میں شرکت اور شرکا سے خطاب کرنے کے لیے مقتول پروفیسر ارمان لونی کی بہن بھی بلوچستان سے پشاور آئی تھی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا،
ارمان کو انصاف دلانے کے لیے ضرور نکلیں گے۔ دیکھیں ارمان اگر زندگی سے نکل جائے تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ارمان مرا نہیں ہے، ارمان زندہ ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، ارمان کا نظریہ زندہ ہے۔
تحریک کے رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود نے کہا کہ اس ریلی کا مقصد نہ صرف پروفیسر ارمان لونی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، بلکہ حکومت اور ریاستی اداروں کے پختون قوم کے خلاف کی جانے والی زیادتیوں کے خلاف بھی آواز اٹھانا ہے۔ تحریک کے خاتون رہنما ثنا اعجاز کا کہنا ہے،
یہ ہمارے عام پی ٹی ایم کے جلسوں سے بہت مختلف ایک مزاحمتی جلسہ ہے۔ یہ ہمارے مرکزی لیڈر پروفیسر ارمان لونی کی شہادت کے حوالے سے ہے، اس کو ریاستی اداروں نے جبری قتل کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارمان لونی کا جو قتل ہے وہ پشتون نسل کشی کا تسلسل ہے۔
جبری طور پر گمشدہ ہونے والوں کے اندراج کے لیے ریلی میں ایک کیمپ قائم کیا گیا تھا، جس میں تحریک کارکنوں کے بقول 200 سے زائد افراد کا اندراج کیا گیا ہے۔ ریلی میں شریک خواتین اور بوڑھے افراد نے جبری طور پر گمشدہ رشتہ داروں کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ ایک خاتون نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
میں اس لیے آئی ہوں، میرے شوہر کو 5 سال ہو گیا، وہ لاپتہ ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے ایک بیٹی ہے، میری شادی کے 3 مہینے کے بعد وہ لاپتہ ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے سر۔ ہم تو پشاور سے رہتے ہیں۔
پختونوں کو درپیش سیکورٹی اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے تحریک کا قیام 2018 کو کراچی پولیس کی جعلی مقابلے میں مارے جانے والے نقیب اللہ محسود کے قتل کے خلاف اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے کے دوران عمل میں آیا تھا۔ حکومت اور حکومتی ادارے اس تحریک کے اراز و مقاصد کو نہ صرف شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ اس تحریک میں شامل لوگوں پر ملک دشمنی کا الزام بھی لگواتے ہیں، جبکہ تحریک کے رہنما ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ملک کے آئین اور قوانین کے مطابق پختونوں کے لیے وہی حقوق اور مراحت مانگتے ہیں جو ملک کی دیگر صوبوں یا قومیتوں کو حاصل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ترکی میں اتوار کو ملک بھر میں مقامی انتخابات ہو رہے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر طیب اردوان کے لیے مشکل ترین انتخابات ہو سکتے ہیں، جس کے بعد انقرہ اور استنبول پر ان کا کنٹرول خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں جب معیشت تنزلی کا شکار ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، معاشی مسائل زیادہ تر ووٹروں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اور ملک کا اقتصادی مرکز بھی۔ رایاما کے جائزوں کے مطابق یہاں انتخابات میں سخت مقابلہ ہے۔ طیب اردوان کی جماعت کا اس شہر پر 15 برسوں سے زائد عرصے سے کنٹرول ہے۔ یوکرین میں بھی آج ملک کے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں 39 امیدوار ہیں اور 3 کلیدی امیدواروں میں ایک کامیڈین ہے جو ٹیلیویژن کی ایک کامیڈی سیریز میں صدر کا رول ادا کرتے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سابق وزیراعظم کا کردار بھی نبھاتے رہی ہیں۔ حماس تحریک کی جانب سے ہفتے کے روز اسرائیلی غزہ سرحد پر منعقد سالانہ احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے، جس میں زیادہ تر نوجوان فلسطینیوں کی تھی۔ ریت کے طوفان کی وجہ سے ریلی میں لوگوں کی تعداد توقع سے کم تھی۔ حماس کے کنٹرول والے غزہ کے علاقے اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر درجنوں ایمبولنس آتی جاتی رہیں تاکہ ہفتے کے روز ہونے والے مظاہرے کے متاثرین کو امداد پہنچائی جا سکے۔ محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ گواٹے مالا، ہندورس، سیلواڈور، جیسے ملکوں کے لیے امداد بند کر رہی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم صدر کی ہدایت کے مطابق سال 2017-2018 کے مالی سال کے اختتام میں شمالی تگون میں شامل ان تین ملکوں کے لیے امداد ختم کر رہے ہیں۔ ہم اس عمل کے لیے کانگریس کے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ان تینوں ملکوں کو سال 2018 کے مالی سال میں $500 ملین امداد ملنا تھی اور گزشتہ مالی سال کے بچے ہوئے $2,000,000 بھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام آپ کی دنیا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروڈیوسر تھی فائزہ بخاری، ایڈیٹر بیزت جلانی، اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔